بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 13 مارچ 2009، مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کے دو عظیم ترین مظاہر کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی كما ورد في سورة انبیاء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. آج ربيع الاول کی 15 تاریخ ہے. پچھلے جمعے میں نے اشارتاً یہ بات عرض کی تھی کہ سیرت پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعے یعنی آج کے جمعے میں ہوگی، اس لیے کہ ربیع الاول کے ابتدائی حصے میں، نصف اول میں، سیرت کی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف محبت اور عقیدت کا اظہار ہے بلکہ آپ کے حوالے سے کچھ وہ باتیں جو ہم عام طور پر بھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. باقی جو طور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں بہت کچھ، ان کے بارے میں ابھی کچھ عرض نہیں کروں گا. 12 ربیع الاول کو الحمرا ہال میں ایک پروگرام ہوا تھا سیرت پر، تو میں نے اشارتاً عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت میں پوری امت میں سب سے آگے، سب سے نمایاں وہ تھے کہ جن کو اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ حاصل ہوا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ ان کا وہ کچھ دے گا کہ وہ بھی راضی ہو جائیں گے اللہ سے. ان سے بڑھ کر محبت اور عقیدت کسی کو نہیں ہے اس امت. انہوں نے اس عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے کیا طور طریقے اختیار کیے، وہی ہمارے لیے اصل میں حجت ہے، وہی ہمارے لیے دلیل ہے، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس لیے کہ ہم اگر کوئی نیا طریقہ اختیار کریں گے، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کو وہ طریقہ پسند ہو یا نہ پسند ہو. جن کے حوالے سے سرٹیفکیشن آ گئی ہے کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے پر تھے، صراط مستقیم پر گامزن تھے، نیکی کے راستے پر تھے اور ہدایت یافتہ تھے، اس درجے ہدایت یافتہ تھے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی. انہی کے اسوے کو اختیار کریں گے تو اس میں خیر ہے، برکت ہے، عافیت ہے. اور کوئی نئے انداز اختیار کریں گے تو اس میں 100 قباحتیں ہو سکتی ہیں. بارکیف اس سے آگے بڑھ کر جو اصل میں آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا، لیکن ان کا رحمت للعالمین ہونا آج دنیا میں ظاہراً محسوس نہیں ہو رہا، بلکہ صورتحال کچھ برعکس ہے. دیکھیے رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے، صرف اس جہان کے لیے نہیں اس جہان کے لیے بھی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عالم نہیں عالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے، صرف اپنے دور کے لیے نہیں قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی، جو پوری دنیا میں پورے عالم میں اس عالم میں اور دوسرے عالم میں تمام عالموں میں رحمت بنا کر بھیجے گئے، آج ان کی امت اللہ کی رحمت سے بالکل محروم نظر آتی ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، 100 سال پہلے اقبال نے کہہ دیا تھا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر. یہ اشعار میں نے کئی دفعہ کوٹ کیے ہیں، اس لیے کہ جو صورتحال آج جس سے ہمیں سابقہ ہے تقریباً یہی کم و بیش یہی صورتحال تھی، پورا عالم اسلام مغلوب تھا، یورپین کولونلزم، سب کالونیز بنی ہوئی تھی، امپیریلزم کا شکار تھے، کہیں برطانیہ قابض ہے، کہیں فرانسیسی قابض ہیں، کہیں ڈچ قابض ہیں، کہیں پورچوگیز قابض ہیں، کہیں اٹیلینز قابض ہیں، پورا عالم اسلام ان کے زیر نگین تھا، غلام تھا. کچھ سیاسی آزادی مسلمانوں کو ملی، لیکن آپ کو معلوم ہے اس کے بعد بھی آج بھی ہم یورپ اور امریکہ کے غلام ہیں، ذہناً، تہذیباً، علمی اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے بھی، اس لیے کہ جو مسلمان حکمران اوپر بیٹھا ہوا ہے، تمام اسلامی 57 ملک دیکھ لیجیے آپ، وہ کون ہے، وہ ان کی جیب میں ہے، ان کا ایجنٹ ہے، نمائندہ ہے، ان کا وائس رائے ہے، ایک وائس رائے جو ہے یہاں 8 سال تک بیٹھا رہا، اب ایک اور دوسرا آ گیا اس سے زیادہ وفادار ان کا، جسے ہم نے خود ووٹ دے کر اور خود اپنے سر کے اوپر مسلط کیا ہے، ایک وائس رائے سرزمین جو ہے ہمارے برابر کی افغانستان، جو 2001 سے پہلے عمارت اسلامی افغانستان تھا، جہاں شریعت نافذ ہوئی تھی، جہاں قرآن و سنت کی بالادستی کا انہوں نے اعلان کیا، آج کیا ہے، امریکہ کا ایک وائس رائے بیٹھا ہوا وہاں، کرزئی نام کی شخصیت. مصر میں کون ہے، حسنی مبارک. یہ سب امریکہ کے وائسرائے ہیں. اگر اس میں کوئی ایگزمپشن نظر آ رہی ہے تو ایک ایران میں اس وقت جو بھی حکومت ہے، وہاں پر انقلاب آیا اور اس کے بعد سے جو بھی حکومتیں چلی آ رہی ہیں اس میں اس کے اثرات ہیں، اور اس وقت بھی وہاں کا صدر جو زبان امریکہ کے خلاف بولتا ہے، تو ہمیں حسرت ہی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ عالم اسلام کی ایک ہی ہے جو ترجمانی کر رہا، باقی کسی کی ضرورت ہے. یہ جو صورتحال ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، پروردگار تیری رحمت، ہم تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں لیکن تیری رحمت سے محروم ہیں، ہمارے دشمن تیرے دشمن، تیرے دین کے دشمن، ان پر محسوس ہوتا ہے کہ تیری رحمت کا سایہ ہے، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر تباہی آ رہی ہے، بربادی ہے، رسوائی ہے، ذلت ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو کن پر، بیچارے مسلمان. مسلمان کون ہیں، جو اللہ کے ماننے والے، توحید کے علم بردار، اور رحمان اور رحیم اللہ کے ماننے والے، لیکن اللہ کی رحمت سے محروم، جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، لیکن اس رحمت کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا. یہ تضاد ہے، ظاہری تضاد. آج دنیا کو آپ کیسے بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، کیسے بتا سکتے ہیں آپ؟
وہ کہیں گے وہ رحمت تمہارے اوپر اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، ہمیں کیا بتانے آئے؟ ذلت اور رسوائی تو اس وقت امت مسلمہ کے حصے میں، اور خاص طور پر یہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک پاکستان، یہ اس وقت پوری دنیا کی نگاہوں کا اس وقت فوکس کی ہوئی ہے، ساری دنیا نے ان کا جو ہے مرتکز ہیں نگاہیں یہاں پر، لیکن دوسری طرف اسی کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، تخریب کاری ہے تو یہاں ہے، مذہبی جنونیت ہے تو یہاں پر ہے، ساری دنیا اس حوالے سے جان رہی ہے، اور ہمارا جو گرین پاسپورٹ ہے وہ دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سمبل. آپ کہیں چلے جائیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، آپ کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جائے گا، لیکن کس حوالے سے؟ یہ پاکستانی، اس کے ساتھ ذرا خصوصی معاملہ ہوگا، اس کی خصوصی تحقیق کرنی پڑے گی، اس کے سامان کی خصوصی چھان بین، اس کے ساتھ خصوصی انویسٹیگیشن. کہاں ہے وہ رحمت؟ اور رحمت للعالمین کا مفہوم کیا ہے؟ اچھا، یہ بات بھی نہیں ہے کہ کسی عقیدت مند نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت سے مغلوب ہو کر یہ آپ کو یہ خطاب دے دیا ہو کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں. نہیں، خطاب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، کل کائنات کا خالق و مالک، تمام رسول بھی اس نے بھیجے، حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی اور رسول بھیجنے والا وہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، صلی اللہ علیہ وسلم. مفہوم کیا ہے؟ اب آئیے قرآن مجید کی طرف، کہ خود قرآن نے رحمت کے کون کون سے مظاہر بیان کیے، ان میں سے دو بہت نمایاں ہیں، دو چیزوں کا تذکرہ، کہ دو عظیم تحفے جو اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نوع انسانی کو دیے گئے. میں لفظ نوع انسانی جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں، صرف مسلمانوں کو نہیں دیے گئے، آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے. آپ کی امت میں اگرچہ علمی سا نقطہ ہے، لیکن یہ جان لیں کہ پوری نوع انسانی آپ کی امت میں شامل ہے، امت دعوت، آپ کی دعوت ہر فرد نوع بشر کے لیے ہے قیامت تک آنے والا. لیکن ان میں سے امتی حقیقی کون ہے جس نے قبول کر لیا؟ امت اجابت، جس نے آپ کی وہ دعوت ایمان اس کو قبول کیا اور آپ کے دعوی نبوت کو تسلیم کیا، وہ اب آپ کی امتی ہیں، اس کو کہیں گے امت اجابت. لیکن اصلاً آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، رسول بنا کر بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے. تو یہ جو پہلو ہے، اس امت کے حوالے سے دو عظیم تحفے اللہ تعالی نے نوع انسانی کو دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور ان کا تذکرہ قرآن مجید میں تین جگہ آیا. میں نے ایک ہی آیت پڑھی ہے، تینوں میں ایک ہی مضمون ہے، سورہ صف کی آیت 28 پارہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق، وہی ہے اللہ، وہ جس نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، جس نے عیسیٰ کو بھیجا علیہ السلام، جس نے پہلے تمام انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، وہی ہے. ارسل رسولہ، جس نے بھیج دیا اپنا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں دے کر بھیجا، بالہدا الہدا دے کر بھیجا، کامل ہدایت نامہ، ایک مکمل گائیڈنس، گائیڈ بک، ودین الحق، اور دین حق یعنی عدل اجتماعی کا ایک اعلیٰ ترین نظام، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نظام عدل اجتماعی دین حق، انسانوں کے اپنے نظام بنے ہوئے تھے نا، ملوکیت تھا، ملوکیت کا دور تھا وہ. آپ کے علم میں ہے کہ ہزار ہاں سال تک انسانوں کے پاس صرف ایک ہی نظام تھا، نظام ملوکیت، جس میں ایک خاندان، ایک ڈائنیسٹی، اسے سارے حقوق حاصل ہیں، سب اختیارات اس کے ہیں، اسی کا بادشاہ ہے، اسی کا بیٹا اگلا بادشاہ ہوگا، اسی کی اگلی نسل جو ہے وہ اگلی بادشاہ ہوگی، باقی سب کے سب ان کا کوئی حق نہیں ہے، کل اختیارات کے مالک وہ ہیں، جو چاہیں قانون بنائیں، جیسے چاہیں ظلم ڈھائیں، جو چاہیں آرڈیننس پاس کریں. ہمارے ہاں بھی ملوکیت چلتی رہی ہے، ہم تو جمہوریت کی آڑ میں بھی ملوکیت چلاتے ہیں، صرف پردہ ہوتا ہے ایک نام کا جمہوریت، لیکن باہر کیف ایک نظام تھا. لیکن دین الحق وہ اللہ تعالی کا نظام دیا ہوا، عدل اجتماعی کا نظام، مکمل نظام، سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی، ہر پہلو سے. یہ دو چیزیں اللہ تعالی نے اپنے رسول کو دے کر بھیجی. میں نے عرض کیا ان اس آیت میں جو مضمون آیا ہے، بلکہ انہی الفاظ میں قرآن مجید میں یہ تین جگہ ریپیٹ ہوئی ہے بات، سورہ صف، سورہ فتح، سورہ توبہ. اور ساتھ ہی فرما دیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ جو نظام عدل اجتماعی لے کر آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ایک عظیم تحفہ نو انسانی کے لیے، کس کے ذریعے عطا کیا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. یہ اب صرف کتابوں میں لکھا ہوا نہیں رہے گا، یہ صرف بعض اور نصیحت کا موضوع نہیں رہے گا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، رسول کو ایک مشن دیا گیا، اب اس نظام عدل اجتماعی کو قائم کریں تمام ادیان پر، یا کل نظام زندگی پر امپلیمنٹ کیا جائے، یہ غالب ہو اللہ کا دین. تین جگہ پر قرآن میں یہ مضمون آیا، گویا اللہ تعالی کی طرف سے عظیم ترین دو تحفے. اب یہ دو تحفے جو ہیں ان کی میں تشریح تھوڑی سی کروں گا کہ یہ تحفے کس اعتبار سے، ہم تو ان کو کوئی خاص تحفہ نہیں سمجھتے، یہ ہے ہاں قرآن مجید ایک متبرک کتاب تو ہوگی، لیکن اس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو لپیٹ کر ریشمی جزدان میں کہیں اوپر رکھ دیا جائے، کسی کی موت کا وقت آئے تو اس کو کھول کے یاسین سنا دی، انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ایصال ثواب کے لیے پڑھ لیا، اللہ نہ خیر سلے. لیکن اس قرآن کو اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا سب سے بڑا مزہ کرا دیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن جو ہے جو عطا ہوا ہے تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا مظہر ہے، اس کی رحمت اور فضل کا، بلکہ سیاق کلام کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یوں کہنا چاہیے کہ سب سے بڑا مظہر، اس لیے کہ آگے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ عظیم تحفہ، یہ اتنی بڑی نعمت، اتنی آڈا شے ہے کہ چاہیے کہ اس پر لوگ خوشیاں منائیں، نو انسانی جشن منائے اس پر، اتنا عظیم تحفہ اللہ نے عطا کیا. جبکہ میرے محدود مطالعے کی حد تک کسی اور نعمت پر جو اللہ نے دنیا میں انسانوں کو دی ہو، خوشی منانے اور جشن کرنے کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا. واحد، یہ کیوں ہے یہ میں ابھی آگے بتاؤں، بلکہ ابھی اس کی وضاحت ہو جائے تو بہتر ہے. دیکھیے ہمارا ایمان تو ہے، تمام نبی اور رسول ایک چیز کی خبر دیتے آئے، وہ سب سے بڑی خبر ہے. قرآن کہتا ہے قل ہوا نباؤن عظیم، نبی اور رسول غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں، وہ خبریں جن تک ہماری اپنی عقل کی اور ہمارے حواس کی رسائی نہیں ہے براہ راست. کچھ فطرت میں اشارات ہیں لیکن براہ راست رسائی نہیں، اس کی خبر، غیب کی خبریں نبی دیتا ہے. اسی لیے قرآن مجید کے شروع میں کیا کہا گیا، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تم نے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما، گائیڈنس عطا فرما، دو یہ کتاب آ گئی اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے. فائدہ کون اٹھائے گا؟ للمتقین، کیونکہ اسی قرآن کے بارے میں سورہ بقرہ میں آگے جا کے فرمایا ہدن للناس، پوری نو انسانی کے لیے ہدایت، یعنی پوٹینشلی پوری نو انسانی کے لیے ہدایت کا سامان اس میں موجود ہے، ہر شخص کے لیے، وہ چاہے کم سے کم لیول کا ہو ذہنی اعتبار سے، بالکل ان پڑھ، ایک دیہاتی، کسان، مزدور، جس کا پڑھنے پڑھانے سے اور فکری معاملات سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور ایک ہائیسٹ انٹلیکچوئلس، جو بھی ہو، ہر لیول کے لوگوں کے لیے پوری مکمل ہدایت موجود ہے. ہدی للمتقین، ہاں فائدہ اس سے اٹھائیں گے، اس ہدایت سے، جن کے اندر خدا خوفی ہوگی. اور اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہوں گے غیبی باتوں پر، جو غیب کی خبریں نبی اور رسول اور اللہ کی آسمانی کتابیں جو ہیں ان سے ملتی ہیں، ان پر ایمان رکھنے والے. ان خبروں میں سب سے اہم خبر نبأ عظیم، وہ یہ ہے کہ یہ زندگی جس کو تم گزار رہے ہو، تمہارے آبا و اجداد گزار کے جا چکے ہیں، نسلیں پچھلی بیت چکی ہیں، تم گزار رہے ہو، کچھ عرصے بعد تم بھی قصہ پارینہ بن جاؤ گے، تمہاری اگلی نسلیں یہاں پر ہوں گی. یہ جو زندگی ہے یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ سفر حیات کا ایک مختصر سا گوشہ ہے، مختصر، انتہائی مختصر، ناپائیدار، اور یہ امتحانی غرض سے ہے. یہاں جس کو جو دیا یا جس کیفیت میں رکھا، کسی کو خوشحالی سے نوازا، کسی کو تنگ دستی سے نوازا، کسی کو پہلے تنگ دستی میں تھا پھر خوشحالی دے دی، یہ بھی آزمائش ہے، کوئی پہلے خوشحال تھا بعد میں تنگ دستی آ گئی، یہ سب آزمائش ہے. اصل زندگی موت کی سرحد کے پار ہے، وہاں ہر شخص کو پیش ہونا ہے اللہ کی عدالت میں، کوئی کھسک نہیں سکتا. وہ ہے، اس کی تیاری کرو، اصل زندگی ہی وہ ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ بات سمجھ جائیں، زندگی تو ہے ہی وہ. آج کے لفظوں میں یوں کہوں گا جیسے ہم کہتے بچوں کو سمجھاتے ہیں، بیٹا اپنے مستقبل کی فکر کرو، فیوچر کو دیکھو، کیریئر بناؤ. یہ تم جو کھیل کود کے اندر اور دوسری دلچسپیوں کے اندر مگن ہو، تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی، ہماری عمر کو پہنچو گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اس وقت تمہاری بات مان لو، فیوچر کی فکر کرو، مستقبل. جو جتنا زیادہ اولاد کا خیر خواہ ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ ان کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہوگا. تو اصل مسئلہ تو مستقبل کا ہے، لیکن ہماری نظروں کی کوتاہ نظری ہے، ہم اس دنیا ہی کو اپنا فیوچر اور مستقبل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اصل فیوچر تو ہے ہی وہ، اور فکر واقعی ہونی چاہیے فیوچر کی، مستقبل کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص اس بات کا خیال رکھے کہ اس نے کل کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے کیا سامان کیا ہے، کیا تیاری کی، کیا بھیجا. آسمانی کتابیں یہ بتانی جاتی ہیں، فیوچر وہ ہے، موت کی سرحد کے پار ہے، اور وہ ابدی زندگی ہے. آپ اپنے بچوں کو جس فیوچر کی خبر دے رہے ہیں، اس فیوچر کا عرصہ کتنا ہے؟ بچپن کے بعد کی زندگی کتنی ہے؟ کوئی تبھی عمر پوری کر بھی لے گا تو کیا ہے، 60-70 سال 70 سال 80 سال جی لیا، بچپن کا زمانہ نکال دیں اور آخری بڑھاپے کو بھی نکال دیں کہ اس کے اندر مقابل رحم حالت ہوتی ہے، لوگ بھی کہتے ہیں کہ شاید موت ہی اس کے لیے بہتر ہے. یہ فیوچر ہے، اتنی کوتاہ نظری ہے تمہاری. فیوچر کی فکر ضرور ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ جان لو کہ فیوچر وہ ہے، یہ ہے سب سے بڑی خبر. اور وہ فیوچر بھی یہ ہے، آپ تو بچے کو یہی سمجھائیں گے نا کہ فیوچر سنور جائے گا ورنہ جوتیاں پٹخارو گے. دنیا میں زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، اور کسی نہ کسی اعتبار سے مشکلات، مصائب اور امتحان سب کے ساتھ رہتے ہیں. وہ جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں زندگی گزار رہے، راتوں کو نیندیں انہیں بھی نہیں آ رہی ہوتی، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. یہ سمجھنا کہ دنیا میں کسی کے مسائل ہی نہیں ہیں، وہ ختم ہو جائے، اس سے اوپر ماورا ہو جائے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں، تکلیف میں، وہ اس کی زندگی کا حصہ ہے. لیکن وہاں کا مسئلہ کیا ہے؟ اس فیوچر کے اندر دو ہی ایکسٹریمز ہیں. اس امتحان میں جو ناکام ہو گیا، جس میں اس وقت اللہ نے ڈالا ہے، خدا نخواستہ ناکام ہو گیا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سخت ترین پنشمنٹ، سخت ترین عذاب. یہ نہیں ہے کہ کچھ سہولیات سے محروم ہو گئے، اسٹیٹس جو ہے ہم نے سوچا تھا یہاں تک وہاں تک نہیں پہنچ سکے، نیچے رہ گئے، مسئلہ یہ نہیں ہے. وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، آخرت میں یا تو سخت ترین عذاب ہے یا پھر اللہ کی مغفرت اور رحمت اور اس کی رضا اور اس کے انعامات. اور دوسری ایکسٹریم، اگر اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہ زندگی ہوگی جو ہر قسم کے تفکرات، پریشانیوں اور غم سے مبرا ماورا، اور وہ انعامات جس پہ انسان، جسے کہتے ہیں نا کہ ہم حسرت ہی ہوتی ہے یہ ہو جائے وہ ہو جائے، وہ حسرت انسان کی دنیا میں پوری ہوتی نہیں ہے، بہت کم. جن کی پوری ہو بھی جاتی ہے وہ بھی بہت کم. اکثر تو وہ ہیں جو حسرت دل میں لیے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، عظیم اکثریت تو وہ ہے، ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے ان حسرتوں کو پورا کرنے کے لیے، کہاں سے ملے گی. وہاں وہ تمام حسرتیں بھی پوری ہوں گی، اور وہ اعلیٰ ترین چیز جس کا تم تصور تخیل کر سکتے ہو، وہ سب کچھ ملے گا، اور اس سے بیونڈ بھی بہت کچھ ملے گا، اور تا ابد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ بس 50 سال کے بعد مسئلہ ختم ہو جائے گا. اب اس تناظر میں دیکھیں تو میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، سب سے بڑی ضرورت میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس امتحان میں کامیاب کس طرح ہو جاؤں، اور ناکامی سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤں. اس لیے کہ وہ ناکامی افورڈ نہیں کی جا سکتی، وہ رسک لینے والا مسئلہ ہی نہیں. اس میں اگر مجھے کوئی بہترین گائیڈ بک مل جائے کہ اس امتحان سے گزرنے کا اور ناکامی سے اور عذاب علیم سے بچنے کا راستہ، اور جس کے نتیجے میں اعلیٰ ترین کامیابی ملے گی، تو کیا اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی چیز ہے کہ جو قیمتی اور گراں قدر اور ویلیویبل ہو سکتی؟ وہ ہے یہ کتاب الہدا، عظیم ترین تحفہ. تو اس امتحان سے کامیابی سے گزرنے کا راستہ، سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا، آسان، سادہ، سیدھا اور سادہ، سمپل اور گارنٹیڈ اللہ کی طرف سے. شرطیہ کامیابی، آپ کے بہت سے ٹیوشن سینٹرز جو ہیں وہ اشتہار دیتے ہیں شرطیہ کامیابی فلاں امتحان میں، بس اتنا عرصہ آ جائیں. اللہ کو معلوم تھا کہ کس امتحان میں اللہ نے ہمیں ڈالا ہے، وہ جانتا ہے، اور ہماری اصل ضرورت کیا ہے. چنانچہ جو کتاب بھیجی ہماری رہنمائی کا مکمل سامان، اعلیٰ ترین گائیڈ بک، وہ اس کی رحمت کا سب سے بڑا مزہ. اس کتاب کے معلم اور مفسر کو بھی بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی سمجھنے میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے، اس کی وضاحت کے لیے اعلیٰ ترین ٹیوٹر، اعلیٰ ترین معلم، کامل ترین معلم، انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تحفہ یہ ہے الہدا، ہر نبی اور رسول کو بھیجے یہ کتاب دی گئی ہے، لیکن الہدا کامل جامع اعلی ترین رہنمائی وہ یہ قرآن جو قیامت تک کے لیے، اس سے پہلے شریعتیں بھی آئی ہیں لیکن وہ انٹیرم تھی، وقتی تھی، عارضی تھی. انسانیت نے بھی ایک سفر طے کیا ہے بڑا طویل، بچپنا بھی تھا انسانیت کا، پھر عہد طفولیت بھی آیا، اب میچیورٹی کا دور. اس میچیورٹی کے دور میں جس لیول کی ہدایت چاہیے وہ یہ قرآن ہے. جب عہد طفولیت تھا تو اس وقت لوگوں کو سمجھانے کے لیے معجزے بھی زیادہ دیے جاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا اور اس کے ضرب سے جو ہے آپ کو معلوم ہے کتنے مسئلے حل ہوئے، اس سے لوگوں کا ایمان جو ہے مستحکم ہوا. لیکن جب آدمی فکری اور ذہنی طور پر میچیور ہو جاتا ہے پھر بات دلیل سے کی جاتی ہے. حضرت موسیٰ کے معجزے دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی فرمائش کی گئی کہ معجزہ دکھائیے، قرآن نے ایک جواب دیا، یہ ہے سب سے بڑا معجزہ، دلائل اس میں ہے، جس کو ہدایت چاہیے اس کے لیے سب کچھ موجود ہے، مطالبے کو معجزہ نہیں دکھایا. تب میچیور ہو گئے ہو تو، اور اس میچیورٹی کے ایج میں جو اعلیٰ ترین رہنمائی اور ہدایت ہوتی ہو سکتی تھی وہ اب نازل کر کے اسے قیامت تک محفوظ کر دیا گیا اور نبوت اور رسالت کا دروازہ بند، چیپٹر کلوزڈ. یہ اتنی عظیم نعمت ہمارے پاس ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے اس کی قدر و قیمت. اقبال اس بات پر بڑا رونا روتے رہے، مرثیے کہتے رہے، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندئی. اے وہ قوم کے جو شبنم کی طرح، یعنی اپنی جگہ بڑی قیمتی شے ہے لیکن آج دنیا میں پامال ہو رہی ہے، سب روند رہے ہیں، پاؤں تلے روندی جا رہی ہے، تجھے اندازہ نہیں ہے تیری بغل میں ایک زندہ کتاب موجود ہے، در بغل داری کتاب زندئی. ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں اس کی قوت کا اندازہ ہی نہیں، نہ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے. تو ایک تحفہ رحمت للعالمین، انسانوں کے لیے یہ عظیم رحمت ہے قرآن، اس لیے کہ ان کی جو ابدی فلاح ہے، اصل فلاح ہے، اس کا راستہ یہ. اب اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی رحمت، اس کی بدولت سب سے زیادہ لوگ اگر جنت میں جائیں گے تو واقعی پتہ لگے گا کہ یہ رحمت تھی. اس لیے کہ وہاں پر جو شخص ناکام قرار پایا بس وہ تو سمجھے فقد اخزیتہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار، رسوا اور ناکام. بڑی حسرت کریں گے وہاں لوگ، لو ان لنا کرۃ فنکون من المحسنین، پروردگار ایک مرتبہ دوبارہ واپس بھیج دے دنیا میں، ایک موقع اور، ایک چانس اور مل جائے، پھر تیری کتاب کو بھی غور سے پڑھیں گے، رسولوں کی بھی پیروی کریں گے اور بڑے سچے خالص وفادار بن کر رہیں گے اور ایمان کے اعلیٰ ترین منزل محسنین کے درجے تک پہنچ کے دکھائیں گے. موقع تو دیکھ، لیکن نہیں، موقع دیا گیا تھا، عظیم ترین رہنمائی دی گئی تھی، تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، اب کوئی موقع نہیں. تو وہ جو اصل رحمت ہے جس تک انسان کو پہنچنا ہے، اس تک پہنچانے والی شے قرآن، الہدا، عظیم ترین تحفہ، عظیم ترین نعمت. اس کا اصل رخ ہماری اخروی فلاح سے ہے، ابدی فلاح سے. دوسرا تحفہ جو دیا گیا، دین الحق، وہ نظام عدل اجتماعی، اللہ تعالی کا دیا ہوا نظام عدل اجتماعی، نظام ریاست، نظام حکومت، نظام معیشت، نظام معاشرت. اس کا بظاہر رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے کہ دنیا میں جو تم نے وقت گزارنا ہے کچھ نہ کچھ، اس میں انسانوں کو زیادہ سے زیادہ عدل میسر آئے. انسانوں کے لیے وہ ماحول میسر ہو کہ جس میں ان کے انسانی جو جوہر ہیں وہ کھلے، انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی ہو، دنیا بھی ایک جنت کا نمونہ بن جائے، وہاں دیانت ہو، امانت ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، انسانی حقوق کی پاسداری ہو، عدل ہو، انصاف ہو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، گویا دنیا، دیکھیے اس وقت دنیا میں جو بھی نظام رہے ہیں، اور اب تو کیپٹلزم بھی اپنی آخری موت انجام سے دوچار ہو رہا ہے، دیکھنے کی چیز ہوگی وہ بھی، کمیونزم جو ہے وہ اپنی موت مر چکا، اب جو کیپٹلزم کا حشر ہو رہا ہے وہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی نظام آئے ان کے اندر انسان کے لیے عدل و مساوات نہیں تھی، انسان کا اپنا بنایا ہوا نظام جو ہے اس کے اندر ایک طبقہ ہوتا ہے جو مراعات یافتہ ہوتا ہے، ریسورسز اس کے قبضے میں ہوتے ہیں، ساری سہولتوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور عوام کی عظیم اکثریت اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم رہتی ہے. آج بھی آپ انڈیا میں کیا حال ہے، سرمایہ داری جہاں بھی ہوگی، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس، یہاں کی جو تقسیم ہوگی اس میں کیا ہے، سارے وسائل ایک طرف ہے، دوسری طرف محرومی ہی محرومی ہے، وہاں پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں لوگ تیزی کے ساتھ، بیسک نیسیسٹیز مہیا نہیں ہے، انہیں تو دنیا میں اپنے ہر وقت صبح سے شام تک مسائل کا سامنا ہے، وہ جنگ لڑ رہے ہیں اپنی بقا کی، دو وقت کے پیٹ کی جو ہے وہ پیٹ کی پوجا بھی کرنی ہے، اولاد کو بھی کھلانا ہے، کیسے کھلائیں، مہنگائی کا جو ہے سداب وہ چڑھا جا رہا ہے، یوٹیلیٹی بلز جو ہے وہ آسمان کو چھو رہے ہیں، آخر اس دنیا میں رہنا ہے، بچوں کو کچھ تعلیم بھی دینی ہے، کیسے دیں، عظیم ترین اکثریت انسانوں کی وہ ہوتی ہے جو انہیں مسائل میں الجھی ہوئی اور حسرت اور بے انصافی اور محرومی کے شکار، یہ ہر دور میں رہا، یہ چاہے وہ بادشاہت کا نظام ہو، چاہے آج کی اعلیٰ ترین کیپٹلسٹک سوسائٹی ہو، یہ محرومی اور یہ طبقاتی تقسیم اور ایک عظیم اکثریت جو ہے وہ اپنی بیسک نیسیسٹی سے محروم، صرف ایک نظام ہے جو انسانوں کو ان کے تمام حقوق کی پورے طور پر ضمانت دینے والا ہے، اور وہ دین حق ہے جس کا ظہور ہوا اسی دنیا میں ہوا دور خلافت راشدہ کی شکل میں، تو جا کر پڑھ لیجئے، وہ سیرت کا حصہ ہے، ہسٹری کا حصہ ہے، پوری دنیا جو بھی غیر جانبدار لوگ ہیں ان کی نگاہیں اسی پر گڑی ہوئی ہیں کہ اصل نظام وہی تھا، اس میں کوئی شک، آئیڈیل پوری دنیا کے لیے رول ماڈل کوئی نظام ہو سکتا تھا یا ہوا ہے تاریخ انسانی میں، تو وہ ایک انسانی حقوق بھی اس لیول پر ایک عام بدو کا بھی حق ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، ٹھیک ہے اس نظام کی اپنی پابندیاں ہیں، سموتاج بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اظہار رائے کر سکتا ہے، آزادی ہے، حریت فکر ہے، یکساں مواقع ہیں، پھر عدل و انصاف، اسے معلوم ہے کہ میرا جھگڑا اگر خلیفہ سے بھی ہوا ہے، امیر المومنین سے بھی میرا کوئی مسئلہ ہے، تو عدالت انصاف کا فیصلہ کرے گی، تو یقین ہے اسے معلوم ہے، اور یہاں ہمارا ایک طبقہ ہمیشہ ہی ماورا رہا نظام عدالت سے اور قانون سے، ابو لا، وہاں خلیفہ بھی ابو لا نہیں، شخصی آزادی، کفالت کا تصور، اسٹیٹ ذمہ دار ہے، بیسک نیسیسٹیز کی فراہمی کی ذمہ دار اسٹیٹ ہے، آج آپ پاکستان کے جس نظام کی بات کرتے ہیں ختم ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، تورا بورا ہو جائے گا، وہ آپ کو کیا چیز فراہم کر رہا ہے، آپ کی صحت کی ضمانت دیتا ہے، وہ غریب آدمی کے لیے علاج کی سہولت ہے، بچوں کی تعلیم کی ضمانت دیتا ہے، صرف تعلیم وہ حاصل کر سکتا ہے جو 50,000 سے اوپر جس کی ماہانہ آمدنی ہو، وہ اپنے بچوں کو نسبتاً بہتر اسکولوں میں پڑھا سکتا ہے، باقی جائیں بھاڑ میں۔ عدل و انصاف کی ضمانت دیتا ہے یہ نظام آپ کو؟ کسی شے کی ضمانت نہیں دیتا۔ وہ ایک نظام تھا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا دنیا میں سب سے بڑا مظہر۔ وہ نظام قائم ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا اس آیت کا مطلب کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تب سمجھ میں آیا واقعی جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اس دنیا میں بھی رحمت ہے، اور وہ نظام دیا جہاں انسان کے وہ جوہر جو شرف انسانی والے جوہر ہے وہ کھلے اور اخروی کامیابی کی طرف وہ آسانی سے بڑھ سکے، جو اصل رحمت ہے۔ دنیا میں بھی رحمت اور ہمیشہ آخرت کی رحمت کی تمہید۔ اب پتہ لگا رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے، ایک عالم کے لیے نہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی رحمت۔ اور ہماری بدنصیبی 57 اسلامی ملک ہے، کس نے ایک ملک نے بھی وہ نظام قائم نہیں کیا، اور ہمیں کوئی احساس محرومی بھی نہیں ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا۔ ہم سے زیادہ بدنصیب اس وقت کوئی نہیں ہے کہ اعلیٰ ترین نظام ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم خود محروم ہیں اس سے، انتہائی بدنصیبی۔ اور جہاں اس نظام کی برکات کا کچھ ظہور ہونا شروع ہوا تھا، اس بدنصیبی کا دوسرا جو ایک ڈائمنشن ہے، وہ جو اسلامی حکومت قائم ہوئی برابر کی سرزمین میں اور دنیا میں کھلبلی بچ گئی، عدل و انصاف وہ اثر آ رہا ہے، وسائل تو سارے بند کر دیے تھے دروازے، بھوک افلاس تھی، پابندیاں ہی پابندیاں، ریسورسز سے محروم، جرائم ختم ہو گئے، عدل و انصاف قائم ہو گیا، امن و امان قائم ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا پریشان ہو گئی۔ خیر دنیا کو تو پریشان ہونا ہی تھا، ابلیسی قوتوں کو پریشان ہونا ہی تھا، انہوں نے تو اس نظام کو جڑ سے نکالنے کے لیے کوشش کرنی ہی تھی، ساتھ کس نے دیا، فیصلہ کن رول کس نے ادا کیا اس میں؟ سب سے بڑا رول ہم نے ادا کیا، مسلمانان نے پاکستان، اور دم بھرتے ہیں عشق رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نظام اس کے ساتھ ہماری دشمنی کا یہ عالم، نہ قائم کرتے ہیں نہ ہونے دیتے ہیں کہیں۔ یہ نظام تھا کہ جو دنیا میں رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر تھا، اور آج بھی بن سکتا ہے اگر آپ اس نظام کو قائم کریں، تب دنیا کو سمجھ میں آئے گی، اور خود مجھے اور آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی کہ رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے۔ یہ دو مظاہر، ایک قرآن اور دوسرا دین حق، نظام عدل اجتماعی، یہ اللہ کی رحمت کے سب سے بڑے مظاہر، نوع انسانی کے لیے سب سے بڑے تحفے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے گئے، اور آپ رحمت للعالمین قرار پائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس وقت ہم نے اپنے آپ کو ان تحفوں سے محروم کر رکھا ہے، اور یہ اگر نظام قائم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ صرف آخری بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل کامیابی تو اخروی کامیابی ہے، اصل مسئلہ ہمارا آخرت کا ہے۔ دیکھیے، جب پہلے یہ نظام قائم ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وفادار تھے، سچے عاشق تھے، وہ مدینہ سے نکلے، مدینہ کی گلیاں چھوڑی انہوں نے اس مشن کے لیے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اب اس نظام کو قائم کرنا ہے پورے عالم، اس دنیا پر، تمام ادیان پر، کل نظام زندگی پر۔ انہوں نے جو قربانیاں دیں، اور 30 برس کے اندر اندر اس وقت کی معلوم دنیا کے بڑے حصے پر دین حق غالب ہو چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ایک بہت حد تک انہوں نے جو ہے تکمیل کو پہنچا دیا تھا 30 برس کے اندر اندر۔ اس سے جہاں دنیا کو پتہ لگا یہ عدل اجتماعی، یہ واقعی دنیا میں اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہو سکتی انسانوں کے لیے،
ایک چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے مراعات یافتہ، وہ باطل نظام سے سارے فوائد حاصل کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس نظام کے رستے کی۔ نو انسانی کی 80-90% جو اصل آبادی ہے، سب کے لیے رحمت بن کر آیا دنیا میں بھی، اور اس نے اخروی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، اس نظام کی برکت سے لوگ دنیا میں فیضیاب بھی ہوئے، اور اس کی وجہ سے اس کی برکات کو دیکھ کر کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اخروی کامیابی کے رستے کے اوپر گامزن ہو گئے۔ آج بھی یہی ہوگا، آپ دلائل سے، عقلی دلائل سے، اس سے دائیں سے بائیں سے، اب نہیں، اصل دلیل یہ ہے، نظام قائم کر کے دکھاؤ، ساری دنیا جو ہے وہ متوجہ ہوگی، اور پھر لوگوں کے اوپر سے حجاب ختم ہو جائے گا۔ اس وقت ہم خود حجاب بنے ہوئے ہیں اسلام کے اور نو انسانی کے درمیان، وہ قرآن کی طرف متوجہ کیسے ہوں؟ جو حامل قرآن ہے ان کا کردار ان کے سامنے کرپٹ لوگ ہیں، بے اصول ہیں، بددیانت ہیں، دولت پرست ہیں، دنیا پرست ہیں، ایک دوسرے کے گڈے کاٹتے ہیں تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے۔ یہ تو کوئی رول ماڈل نہیں ہے، یہ تو ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے نظام کی طرف توجہ دی جائے۔ لہذا وہ اللہ کا کلام جو اگر واقعی کوئی پڑھے اور جس کے دل میں بھی طلب ہے ہدایت کی، اس کا دل کھلتا چلا جاتا ہے، اس سے وہ دور ہیں ہماری وجہ سے۔ جب وہ نظام قائم ہوگا تو یہ حجابات اٹھ جائیں گے، اور پھر واقعتاً اس کا ظہور ہوگا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس رحمت کا بھی ظہور ہوگا اور پوری دنیا کو بھی سمجھ میں آئے گی، اور یہ بات پوری طرح روشن ہو جائے گی کہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس رحمت سے خود بھی استفادہ کرنے کی، اور دنیا کے لیے اس کے دروازے کھولنے کے لیے جو قربانی اور محنت درکار ہے، اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔